أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك ترضاه وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہوں، توفیق دی اور آپ لوگوں کا بھی یہ توفیق دی کہ دوبارہ ایک اور موقع دیا گیا کہ میں خدمت کر سکوں. اگر ہم اپنی حالات کو دیکھیں، انسان کی جو سیرت ہوتی ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے آخرت میں. اب وہ سیرت اگر اچھی ہو تو صورت بھی اچھی بنتی ہے
ماشاءاللہ،
اور اگر سیرت بری ہو تو صورت بھی بری بنتی ہے. اور یہ بالکل گارنٹیڈ ہے. اور اگر دیکھیں آپ قرآن کی جو آیات ہیں، بعض آیات میں یہ ملتا ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، کے آخرت میں جو ہے ہر چیز کو جو ہے حیات ہوگی، یعنی ہر چیز کو حیات ہوگی، یعنی آخرت میں ہر چیز زندہ ہے، چاہے انسان کے ہاتھ ہوں، پیر ہوں، اجزاء ہوں، اعضاء ہوں، جوارح ہوں، سب کی جو ہے حیات ہوگی، اور سب جو ہے یا شہادت دیں گے ہمارے لیے یا ہمارے خلاف شہادت دیں گے. بہرحال انسان کی سیرت جو آج ہے وہی اس کی صورت ہوگی کل. لیکن بعض لوگوں کو جو ہے یہی انسان کی صورت جو کل ہوگی انہیں آج نظر آتی ہے، جن کے پاس یہ بصیرت ہوتی ہے یا جن کے پاس وہی برزخی نگاہیں اور برزخی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کو آج نظر آتا ہے یہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. ابھی کچھ چیزیں ہیں ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں وقت نکالنا چاہیے ان امور کے لیے بھی، معنوی اور اسپرچل امور کی طرف چاہے تھوڑی بہت کچھ دیر کے لیے. ضروری نہیں کہ ہم کوئی دعا پڑھیں، نماز پڑھیں، قبلے کی طرف بیٹھ جائیں، نہیں. یہاں تو سوئٹزرلینڈ میں آسان بھی ہوگا بہت زیادہ، اس لیے کہ سب ریلیکس اور ایزی گوئنگ لائف اسٹائل ہے یہاں کا. ان کچھ منٹ نکالیں اپنے لیے اور دیکھیں کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، ہماری آخرت کیسی ہوگی، یا ہمارا اپیئرنس جو ہے آخرت میں کس طرح ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ کر اپنے آپ کو خود ڈر جائیں. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان الفاظ میں میں یوں کہوں گا کہ ایک شہید مظاہری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ قم میں پڑھ رہے تھے، اس وقت نہج البلاغہ پڑھنا چاہتے تھے وہ لوگ، اور پھر قم میں کوئی موجود نہیں تھا استاد جو کہ نہج البلاغہ پڑھا سکے. اساتید تھے لیکن اس ہائی کیلیبر کے جو کہ انہیں پڑھا سکے. معلوم ہوا کہ اصفہان میں ایک استاد ہیں آیت اللہ علی شیرازی کے نام سے، اور قم سے انہوں نے سفر کیا اصفہان جو کہ تقریباً 200 کلومیٹر، اور جا کے وہاں معلوم ہوا کہ بہت ہی عظیم شخص ہیں، درس بھی ان کا بہت ہی اچھا ہے. اور پھر یہی آیت اللہ علی شیرازی کو مرحوم آیت اللہ عثمان دولو جردی اپنی مدارس میں ان کو دعوت دے کر بلاتے تھے کہ وہ مدارس کو پڑھا سکیں، اور تھے بھی بہت ہی عظیم شخص مرحوم آیت اللہ علی شیرازی. پھر مرحوم شہید مطالعی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ درس میں جب وہ آئے ممبر پر بیٹھے، لیکن بیٹھنے کے بعد جو کہ حسب معمول تھا کہ ہر روز وہ درس شروع ہوتا تھا، لیکن ایک دفعہ جو ہے درس شروع نہیں ہوا بلکہ وہ بیٹھ کر رونے لگے بہت ہی ذرا قطار اور زور سے. سب لوگ جھک بہت ہی پریشان تھے کہ آج ہوا کیا. ویسے تو عام طور پر ان کو درس ہی کہنا تھا، آج تو درس نہیں کہا انہوں نے، وجہ کیا ہے اس کی. پھر وہ خود ہی جب چھپ ہوئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی موت کو خود دیکھا کر رہا تھا، یعنی مکاشفہ تھا، خواب تھا، جو بھی تھا. اور پھر کہنے لگے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے موت کے بارے میں، انسان کس طرح اس دنیا سے جدا ہوتا ہے, دم کس طرح توڑتا ہے, کس طرح عالم برزخ میں وارد ہوتا ہے, قبر کے حالات کا جس طرح ہمیں بتایا گیا تھا ویسا ہی ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میں بھی مر گیا, میری جان جو ہے وہ نکل چکی ہے, اور میں جو ہوں عالم برزخ میں آ چکا ہوں, اور میرا جنازہ جو ہے میری قبر کے پاس لایا جا رہا ہے, اور وہاں پر دیکھا کہ بہت بڑا بھیانک کالا کتا جو ہے میرے ساتھ ہے ہمراہ. اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا. پھر بتایا گیا تھا یہ گیا کہ یہ کتا جو ہے ان کے ساتھ ہی رہے گا آخر تک, تو یہ ڈر گیا تاکہ وہ دیکھ کر ہی خوف آ رہا ہے اس کتے کو کہ یہ میرے ساتھ میرے قبر میں رہے گا, یہ کس طرح ہوگا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی عالم میں متوسل ہوا باب اللہ حسین سے, دعا کی تو وہاں پر فوراً باب اللہ آئے اور انہوں نے اس کتے کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا اطمینان سے تم رہو گے اس قبر کے اندر. اور وہ جو کتا جو ظاہر ہوا تھا ان کے سامنے, وہ کبھی کبھار جو ہے ان کا ٹیمپر جو ہے وہ لوز کر جاتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ. اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیمپر اپنا لوز کر جاتے تھے, ہم آپ کی طرح ہم جس طرح ہم لوگ ٹیمپر لوز کرتے ہیں اس طرح نہیں, وہ جو افراد جو بہت ہی ہائی کیلیبر کے ہوتے ہیں ان کا ٹیمپر بھی جو لوز ہوتا ہے وہ بہت ہی ہلکا پھلکا سا, لیکن کیونکہ افراد اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہیں امتحان اور آزمائش بھی ان کی جو ہے اتنی ہی سخت ہوتی ہے, تو اس جو کبھی کبھار جو ان کا ٹیمپر جو ہے لوز ہوتا تھا اس کی خاطر وہ کتا جو ہے اس کے ساتھ ہمراہ ہونے والا تھا. تو انسان کی صورت جو آج ہوتی ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے. اب یہ جو برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, اب یہ سب کچھ درس میرے اپنے لیے ہیں, آپ لوگوں کے صرف تذکر اور یاد آوری کے عنوان سے میں بتا رہا ہوں. تو خامیاں برائیاں اخلاقی نقص جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں آج, یہ سب کچھ ہماری ہی صورت بنے گا اس کے بعد کے عالم میں. یہ اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے امام کاظم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا کہ امام میرے والد جو تھے وہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے, آپ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, میں مومن ہوں وہ کافر تھا. اور پھر کہنے لگا کہ ایک شخص آیا ہے دروازے پر, کہتا ہے کہ میرے والد جو ہیں کافی بڑی رقم جو ہے انہیں دینی ہے جس کا کوئی شاہد نہیں, کوئی ثبوت نہیں, کوئی وٹنس نہیں, اور کوئی ورقہ بھی یہاں پر سائن کیا ہو, کوئی اسٹیٹمنٹ کچھ بھی نہیں ہے, تو میں کروں کیا, آیا پیسے دوں اس کو یا نہ دوں, اور رقم بھی کافی بڑی ہے. امام جواب میں فرماتے ہیں کہ آج رات کو تم بقی یعنی جنت البقی جو قبرستان ہے مدینے میں وہاں پر جاؤ گے, جا کر یہ دعا پڑھنا اور تمہارے سامنے ایک موجود ظاہر ہوگا جو کسی انسان سے شباہت نہیں رکھتا, جو کسی جانور سے شباہت نہیں رکھتا, بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنی موجود ہوگا. سب ڈرنا مت, اس لیے کہ یہ تمہارا باپ ہے. وجہ اس طرح ظاہر ہونے کی وہی رابطہ جو معصومین کے ساتھ نہیں تھا, امامت کے ساتھ نہیں تھا, یا وہی اس کی سیرت, وہاں پر وہ صورت اس کی بن کر ظاہر ہوئی اس عالم میں. تو انسان کی سیرت جو بھی یہاں پر ہوگی وہی اس کی صورت ہوگی وہاں پر, اگر اچھی ہے تو اچھی, اگر بری ہے تو بری. یہ تو بری مثال ہے. اچھی مثال جو ہمارے ہاں جو اذکار ہیں جو قرآن کی تلاوت روایت یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن سے مانوس ہو اس دنیا میں اور پھر قرآن کو حفظ بھی کرے اور بھول جائے, قیامت میں جب وہ اسے مقام دیا جائے گا بہشت میں جنت میں, تو وہاں پر دنیا کے بہت سے موجودات یہاں پر ہیں جن سے میں مانوس تھا, جانتا تھا لیکن ابھی نہیں جانتا, پہچان نہیں پا رہا میں اس کو, تو بتایا جائے گا اسے کہ یہ وہی سورے ہیں جو تم نے حفظ کیے تھے اپنے اپنی جوانی میں یا دنیا میں جسے تم بھول گئے. اگر تم ان سوروں کو یاد رکھتے تو یہی تمہارے ہم نشین, تمہارے ہمراہ اور ہم سفر ہوتے اس بہشت اور جنت میں بھی. تو صورت اچھی, عاقبت بھی اچھی, سیرت اچھی, صورت بھی اچھی وہاں پر. اسی طرح ہے جو اذکار سے ہم مانوس ہوتے ہیں, مرحوم امام خمینی کے زمانے کی جو ان کا جو اسٹڈی سرکل تھا اس زمانے سے کہتے ہیں کہ ایک شخص آتا تھا ان کے رہا کرتا تھا اسی قوم میں, कि जब भी वो गुजरता था उस गलियों से कूचों से एक बहुत खूबसूरत सी महक उसके पास से आती थी, फ्रेग्रेंस। और ये लोग ताज्जुब करते थे कि ये फ्रेग्रेंस है किस चीज की, लेकिन किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो पूछे कि ये खुशबू क्या लगाई हुई है, कहाँ से आ रही है। यानी कि इनका एक जो इनका दोस्त था उसने कहा कि जब मेरे पास, और जब ये घर पर किसी के आते थे उनको जो है वो घंटी बजाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, यानी वो इतनी उनकी महक इतनी खूबसूरत खुशबू ज्यादा थी कि उसी खुशबू से लोग पहचान लेते थे कि ये कौन दरवाजे पर है। तो जब आज दरवाजे पर इन्होंने पूछा कि पहले ये बताइए कि ये खुशबू जो लगाते हैं ये तो हमें यकीन है कि ये दुनिया की खुशबू है ही नहीं है, क्या महक किस चीज की, ये फ्रेग्रेंस कौन सी है ये जो पहनते हैं। तो काफी इसरार किया तो बताया कि नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई महक नहीं, कोई खुशबू नहीं, कोई इत्र नहीं। तो बताया कि एक दफा मैंने ख्वाब में देखा, जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ लोग होते हैं, बाज जो है दायमुस्सलात होते हैं हमेशा नमाज पढ़ते रहते हैं, बाज जो है दायमुस्ज़िक्र होते हैं, बाज दायमुस्सौम होते हैं हमेशा जो है रोजे के आलम में, बाज जो है ये शख्स जो था दायमुस्सलावात था, यानी हमेशा ये सुबह से रात तक कई हजार दफा जो सलावात की सलावात भेजा करते थे। तो कहते हैं कि एक दफा मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि
वसल्लम,
कई लोग मौजूद थे उस मजलिस में तकरीबन 60-70, और फिर पूछा रसूलुल्लाह ने कि मुझ पर तुम में से सबसे ज्यादा सलवात कौन भेजता है। तो मैंने कहा मैं भेजता तो हूँ, शायद मुझसे ज्यादा भेजने वाला भी कुछ और भी अपराध होंगे जो पढ़ते होंगे ज्यादा सलवात, लेकिन मैं खड़ा नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। दोबारा रसूल ने पूछा, दोबारा मैंने जवाब नहीं दिया, इसी इत्मीनान के साथ कि कोई और होगा जो कि मुझसे ज्यादा सलवात भेजता होगा। जब तीसरी बार पूछा तब भी जवाब नहीं दिया, चौथी बार खुद रसूलुल्लाह उठकर आए और मुझे उन्होंने चूमा, जिसकी वजह से ये खुशबू और ये इत्र और ये महक मेरे अंदर जो है वो
अल्लाह।
तो सीरत वही सूरत बन जाती
है,
अगर अच्छी सीरत होगी सूरत भी अच्छी होगी। अब वो अच्छी सूरत जो है इसी दुनिया में हमें मिल जाती है, अगर हम अच्छे हों, अगर बुरे हों तो वो बुराई भी इसी दुनिया में हमें मिल जाती है। ये कुरान की आयात बहुत मौजूद है वहाँ पर, फरमाया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा बराबर अच्छाई करोगे तो पाओगे, जर्रा बराबर बुराई करो तब भी पाओगे। ये तो आखिरत में है, लेकिन इसी दुनिया में भी जो है मिल जाता है इंसान को, और वो खिदमत है वालिदैन की या खिदमत है खल्क की, यही मजालिस का जो सिलसिला है इन सब का जो है इस सिला हमें इसी दुनिया में मिल जाता है। मरहूम शेख रजब अली खयात जो आज से तकरीबन 60-70 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है, और उरफा है जहाँ आलम तशय्यो में इनका शुमार होता है, कहते हैं कि जब एक दफा रसूलुल्लाह उनके ख्वाब में आए, उन्होंने दरख्वास्त की मैं चाहता हूँ कि इमाम जमाना से मिलूं, कोई रास्ता है? तो जवाब में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि दिन में दो मरतबा अबा अब्दुल्लाह हुसैन पर रो, दिन में दो मरतबा सुबह और शाम। और फिर अगर आप देखें ज़ियारत नाहियत मुकद्दसा जो हमारे पास मौजूद है, जो कि इमाम जमाना से मनकूल है, जिसमें इमाम ने मसाइब करबला जिक्र किए हैं बहुत ही दर्दनाक अंदाज में, वहां पर इमाम फरमाते हैं कि लअंदबन्नका सबाहन व मसाअन व लअबकियन्नका बदल अद्दुमू दमन, कि मैं आप पर सुबह शाम रोता हूँ, और जब मैं रोता हूँ तो आंसू नहीं बहाता बल्कि आंसुओं के बदले खून बहाता हूँ। अब ये जो दस्तूर रसूलुल्लाह ने शेख अली रजब अली खयात को दिया कि दिन में दो मरतबा रो, यानी ये वही दस्तूर है जो कि इमाम भी अंजाम देते हैं कि दिन में मैं दो मरतबा रोता हूँ सुबह मसा आप पर। फिर शेख रजब अली खयात कहते हैं कि मैं एक साल रोया, और उस एक साल के बाद मुझे फ्री एक्सेस मिल गया इमाम के साथ, जब भी मैं चाहता था, जब भी मैं चाहूँ तो इमाम बारगाह में जो है पहुँचता, मुझे मुलाकात होती थी। तो सीरत इंसान की जो होगी वही उसकी सूरत भी बनेगी, यानी जिस तरह हम अपने आप को ट्रेन करेंगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जिस तरह हम अपने आप को बनाएंगे उसी तरह जो हमें पाएंगे भी। एक ही है। दूसरा जो है, अगर आप देखें हर एक को जो है, हमें तजुर्बा है इस बात का कि अफराद मुख्तलिफ हैं इस कम्युनिटी में, और फिर जो है देखा भी होगा कि बहुत से लोग बहुत ही अच्छे होते हैं कम्युनिटी में, लेकिन एक जमाना ऐसा आता है कि वो एक हेड ऑन कोलिजन उनकी जिंदगी में आता है, टोटल डिक्लाइन, जो बहुत ही अच्छे थे एकदम से बुरे हो जाते हैं। दूसरी भी सूरत है कि जो बुरे थे बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। खैर, वजह क्या है, क्यों वो अच्छे जो थे एकदम बुरे बन जाते हैं और जो बुरे हैं वो अच्छे हो जाते हैं एकदम से? और जब ये बुरे बनते भी हैं तो उनको खुद इस बात का यकीन, जब वो अच्छे थे कभी उनको इस बात का अंदेशा भी नहीं हुआ करता था कि हम कभी बुरे बनेंगे, लेकिन जब बुरे बनते हैं तो खुद भी ताज्जुब करते हैं कि आया हम भी इतना गिर सकते हैं अपने जिंदगी में या नहीं। मसलन जुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है इन अफराद में से है जो कि मुसलमान, जो रसूल पर ईमान लाए, और फिर बहुत सी इन्होंने खदमात भी अंजाम दी। 16 साल का सिन था जो कारनामे जुबैर ने अंजाम दिए, शायद ही किसी ने अंजाम दिए हों, यानी बहुत से जंगों में शिरकत की और वो सीक्रेट सर्विस का काम इन्होंने अंजाम दिया, जासूसी का, जो कि किसी में तवानाई और हिम्मत थी नहीं कि जाकर जो है दुश्मन के पास से उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो लेकर आए मुसलमानों को थे, लेकिन जुबैर ने अंजाम दिया। एक दफा जुबैर जो है रसूलुल्लाह और हज़रत अमीर के साथ बैठे हुए थे कि वहां पर रसूलुल्लाह ने सवाल किया कि जुबैर तुम अली को चाहते हो? जवाब में कहा हाँ बहुत, मैं अली से जो हरगिज जुदा नहीं हो सकता। फिर रसूलुल्लाह फरमाते कि लेकिन जुबैर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो है अली के मुकाबले में खड़े हो जाओगे। तो कहने लगा कि मैं अली के मुकाबले में, ये तो हरगिज नहीं हो सकता, अली जो है मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह कुछ भी जवाब नहीं दिया, खामोश चुप हो गए। तकरीबन 30 साल गुजर गए, रसूलुल्लाह का भी इंतकाल हो गया, और फिर अब जमल का जब वाकया पेश आता है, और फिर ये जुबैर जो है वो जुबैर नहीं रहा। अब जुबैर जो है वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, बहुत ही मालदार अशखास में उसका शुमार होता है, और फिर अल-गदीर जो कि मरहूम अल्लामा अमीनी ने लिखी हुई है वहां पर वो कहते हैं कि जुबैर उस जमा अपने जमाने में चौथा रिचेस्ट, सबसे मालदार शख्स था उस खत्ते अरब में, आलम इस्लाम में फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, और जिसकी दाराई जो है वो तो बिलियंस में काउंट हुआ करती थी। इसके 8-10 जो उसके महल थे जो कि उसके मरने के तकरीबन 200 साल तक जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स हुआ करते थे कि लोग आकर देखते थे कि कितनी इसकी माल और दाराई थी। कहते हैं कि उस जंग जमल में जब जुबैर का सामना हुआ जैसे अमीर के साथ, तो वहां पर आयशा ने जो है फौरन ऐलान कर दिया कि जुबैर जो है मारा गया, जबकि हज़रत अमीर ने अभी ज़िरह तक नहीं पहनी, जंग का आगाज भी नहीं हुआ। इन्होंने इसी तरह ऐलान कर दिया लोगों को बहकाने के लिए कि जुबैर जो है मारा गया। फिर जब कहा तो नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, और बात क्या हुई थी गुफ्तगू उनकी जुबैर के साथ? इमाम फरमाते कि तुम्हें याद है 30 साल पहले रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तुम एक दिन अली के मुकाबले में खड़े हो जाओगे। तो जुबैर तो भूल चुका था उस बात को, लेकिन जब बताया इमाम ने याद दिलाया तो फिर याद आया कि हाँ, तो वो चुपचाप जाकर वहां पर खिसक लिए, और फिर जंग में तो शिरकत नहीं की, लेकिन उसके बाद जुबैर के जो बेटे थे जो उनके अजीज और अकारिब थे उन्होंने काफी टॉन्टिंग शुरू की कि आया तुम अली से डर गए, अली से तुम्हें खौफ आ गया। फिर हुआ इस तरह कि उसकी जो उनका जो अपना जो ग्रुप था जुबैर का, उन्होंने ही जो जुबैर का कत्ल कर दिया। बहरहाल एक शख्स जिसका पास्ट और जिसका गुज़श्ता इतना रोशन और इतना अच्छा था, किस तरह उसका हेड ऑन कोलिजन हुआ, किस तरह वो सुकूत पर आए, हत्ता जो खदमात जुबैर ने अंजाम दिए शायद ही किसी ने अंजाम दिए हों। जबकि حضرت امیر کے گھر پر حملہ ہوا تھا رسول کی وفات کے بعد, اور پھر سب لوگ جمع ہوئے تھے دروازے کے پاس, اور اس ملعون نے دروازے پر حملہ بھی کیا, جلایا بھی. تو زبیر یہ وہ واحد شخص تھا کہ جس نے آ کر جو ہے اعلان کیا وہاں پر اور کہا کہ آیا بنی ہاشم تمہاری مردانگی کہاں گئی, آیا علی کے دروازے پر اس طرح حملہ ہوا تم لوگ دیکھ کر رہو گے. تو اس وقت جو کسی نے پتھر مارا, جب وہ زبیر گرا زمین پر اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کی جو تلوار چھین لی گئی. تو وہاں پر بھی جو ہے زبیر نے امام کی حمایت کی, بہت ہی سخت حمایت, لیکن عاقبت جو ہے اس کی اس طرح ہوئی کہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہوا. تو وجہ کیا تھی ہے؟ تو مثالیں تو بہت سارے آپ مل جائیں گی, یہ ہمارے اپنی زمانے میں بھی لوگ دیکھ لیں, ممکن ہمارے کوئی ہوں عزیز و اقارب جو کہ بہت اچھے تھے ایک زمانے میں, لیکن پھر وہ انہوں نے اپنا سٹینڈ چینج کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک رزق ہے جو کہ خداوند متعال دیتا ہے افراد کو, جو کہ رزق جامع ہے, اور وہ یہ کہ انسان اخلاق بندگی رکھے. اخلاق بندگی سے مراد یہ کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے جو کچھ بھی ہو اس میں عبودیت اور صرف الہیت پائی جائے. اگر انسان اچھا ہے تو خدا کے لیے اچھا رہے اور آخر تک اچھا رہے. اگر سبمٹ کرے اپنے آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں, تو ایک حد تک اسے جو ہے گارنٹی مل سکتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے سٹینڈ سے موو نہیں کرے گا, یعنی باقی رہے گا اپنے جو بھی ایمان پر ہے. تو سبمیشن جسے کہتے ہیں کہ اگر انسان ٹوٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرے خداوند متعال کی طرف کہ خدایا میں جو نماز پڑھتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے, عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو نے کہا ہے, یہ تمام یہ اخلاقیات کی میں رعایت کروں گا کیونکہ تو نے کہا ہے, بچوں کے ساتھ میں اچھا رہوں گا قربت الیک تاکہ یہ فاصلہ مجھ میں اور تیرے میں جو ہے وہ کم ہو جائے. کیونکہ ہدف یہ ہے انسان کی خلقت کا کہ انسان خدا سے قریب ہو جائے. یہ تمام جو ہماری عبادات میں قربت الیک ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے, تاکہ وہ جو فاصلہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں وہ فاصلہ گھٹتا ہی گھٹتا جائے. جتنا یہ فاصلہ گھٹے گا اتنا انسان کی بندگی زیادہ ہوگی, عبودیت زیادہ ہوگی, اور جتنا یہ عبودیت زیادہ ہوگی اتنا جو ہے اس کے بہکنے میں اور پھر جو ہیڈ آن کولیژن جو آتا ہے اس کی زندگی میں اس کی جو ہے ڈگمگانے کے چانسز جو ہے کم ہو جاتے ہیں. تو یہ اخلاق بندگی جو ہے انسان کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی خدا نے کہا اسے انجام دیں, اور وہ زیادہ کچھ چیزیں ہیں نہیں. توزیل مسائل جو جس مسئلے کی آپ تقلید کرتے ہیں اسی پر عمل کرنا, بس جو چیزیں کہاں کہ انجام دینے کے لیے ہم انجام دیں, جو چیزیں انجام نہیں دینی ہے انجام نہ دیں, وہی واجبات اور محرمات کے بیچ کے اس دائرے کے اندر ہم رہیں وہی کافی ہے, وہی بندگی ہے. تو انسان کے اندر اگر یہ بندگی پائی جائے تو ایک حد تک وہ اپنے آپ کو جو ہے گارنٹی کر سکتا ہے کہ اس عاقبت سوء یا عاقبت بد سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لاعلم آیۃ من کتاب اللہ لو عملت بها الناس لکختہم. فرماتے ہیں کہ میں قرآن میں سے ایک آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت پر عمل کریں تو ان کے لیے وہ کافی ہوگی. وہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے, یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا جو آخری حصہ ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی تیسری آیت, یہ دونوں ملا کر. مرحوم امام خمینی فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو کافی ٹینس سچویشنز ہوا کرتی تھی, اور میں اپنے استاد کے پاس گیا مرحوم جواہر لال ملک کی تبریزی کے پاس, اور کہنے لگا کہ یہ اس کا کوئی راہ حل ہے. تو انہوں نے جو دستور دیا انہیں وہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھو اور اس آیت کی بھی تلاوت تین مرتبہ کیا کرو ہر نماز کے بعد, پھر جو مشکلات تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دستور اس پر عمل کیا, آخر تک پر اس پر میں باقی رہا, اور کبھی پریشانی اور کبھی دشواری جو میری زندگی میں آئی نہیں. اور اس آیات کی جو ہے بہت ہی عجیب آیات ہے. اس کا میں صرف تحت اللفظی ترجمہ بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد کچھ ایک کچھ اور باتیں اسی آیت کے بارے میں. من یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرے, جو خدا سے ڈرے, یجعل له مخرجا, خدا جو ہے اس کے لیے راستہ کھولے گا. He will find him an outlet. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور خدا جو ہے اسے رزق پہنچائے گا ان راستوں سے کہ جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو بھی خدا پر توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, خدا جو ہے اپنا اس کا جو امر ہے وہ ہر ایک تک پہنچتا ہے, اور پھر وہ تمام تقدیرات بھی جو ہیں اس پر وہ قادر ہے. اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان الفاظ میں یوں کہیں گے کہ مثلا خداوند متعال نے واجبات ہم پر جو ہے بہت چیزیں واجب سے کی ہیں, مثلا رزق حلال, حلال کھانا, گوشت حلال ہو, مرغی حلال ہو, کھانا حلال ہو, اور پھر حلال کی کمائی سے ہو. اچھا, اگر حلال کی کمائی نہ ہو یا فرض سامان لوزز ہز جاب چلا گیا, یا حلال کھانا میسر نہیں ہے, نہیں مل رہا حلال کھانا, تو ہم کریں کیا؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ مجبوری ہے اور کیونکہ بیوی بچوں کو پالنا بھی ہے تو ہم کسی بھی جاب کی طرف جا سکتے ہیں. تو خدا کا دستور یہ ہے کہ جاب جو ہے وہ حلال ہو, کھانا حلال ہو. اچھا, اب جب مجبور ہے انسان تو خدا یہی کہہ رہا ہے کہ اب تم مجبور ہو, تب بھی وہی حکم جو وہاں پر تھا, ان کریٹیکل سرکمسٹانسز میں بھی جو ہے وہی حکم باقی ہے. یعنی جاب صحیح ہونا ہے, کھانا بھی حلال ہی کھانا ہے. لیکن عام طور پہ جو ہے عقل یہ کہتی ہے یا انسان یہ کہتا ہے کیونکہ ہم مجبور ہیں, ہر کوئی جاب ہم کر لیں, علی اعوذ باللہ فرض کریں کسی بار میں نوکری مل گئی, یا فرض کریں کیونکہ مجبور ہیں جو ریگولر سٹورز میں جو گوشت ملتا ہے اسے لے لیں. لیکن خدا کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے. پہلے جو آرڈینری سرکمسٹانسز میں جو دستور تھا یہاں پر بھی وہی دستور باقی ہے, بلکہ امتحان ان حالات میں ہے. امتحان جو ہے ان ایمرجنسی یا کریٹیکل سرکمسٹانسز میں. یا اور بھی دوسرے مثال, مثلا فرض کریں جو غریض جنسی جو خدا نے انسان کو دی ہے, اگر کسی کی شادی نہیں ہو پاتی یا مشکلات ہیں یا لڑکی نہیں ملی یا جو بھی اس کی تلاش کی ہوا نہیں ہے, لیکن حرام جو ہے اس کے لیے اویلیبل ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ بس وہ غریض جنسی بھی لفظ جو ہے خدا ہی کی طرف سے دیا گیا ہے, اپنے آپ کو تم جو ہے ایز کر لو, یہاں پہ جو حرام موجود ہے اس سے. آیا کر سکتے ہیں ہم اس طرح یا نہیں؟ تو پہلے حکم یہ ہے کہ حرام سے دور رہنا ہے, شادی کرو. اب جب نہیں ہو رہا انتظام اور حرام کا انتظام ہے, تب بھی دستور خدا کا وہی ہے جو پہلی صورت میں تھا. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ایمرجنسی ہے, اب کریٹیکل سرکمسٹانسز ہیں, اس میں جو ہے خدا اگر کوئی انسان گناہ بھی کر لے تو گناہ نہیں ہوگا, جو عام طور پہ عقل یہی کہتی ہے. لیکن یہ آیت جو ہے جس کی تلاوت ابھی کی, کہتے ہیں کہ امتحان خدا کا انہی کریٹیکل سرکمسٹانسز میں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حرام میں یا اس حرام جاب میں یا اس حرام کھانے میں اگر انسان اب پرہیز کرے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے راستے کھولوں گا, یا جعل لہ مخرجا, میں راستے کھولوں گا, اور ایسے راستے جو کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بہت سی چیزیں جو ہے ہم عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم خود ہی انجام دیں, جبکہ ضرورت نہیں ہے. محنت کی جتنی کرنی چاہیے اس کے بعد جو ہے وہ خدا کو آپ ہی اپنی خدائی کرنا. ہم جو ہے اپنے پیر جو ہے خدا کے جوتوں میں نہ رکھیں, خدا جو اپنے کام اسے کرنے آتے ہیں وہ کرتا ہی رہے گا. تو ان کریٹیکل سرکمسٹانسز میں, ان مشکلات میں, ان ایمرجنسی کیسز میں جو ہے خود خدا ہی جو ہے راستے کھولتا ہے. اسباب جو ہے خود خدا ہی بناتا ہے, اور اسباب کو توڑتا بھی خدا ہی ہے. اب ان بات کو اور بھی آسان الفاظ میں اگر بتانا چاہوں, مرحوم رجب علی خیاط کا بھی تذکرہ ہوا تھا اور عرفاء عالم تشیع میں شمار ہوتا ہے. ایک یہ کتاب ہے کیمیائے محبت فارسی میں, اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے, چھوٹی سی کتاب ہے 150 صفحے کی, توحید کی عشق ایسا کچھ نام ہے, عشق توحید کے نام سے وہاں پر. اچھا, اور خود شیخ رجب علی خیاط جو تھے کوئی پڑھے لکھے شخص نہیں تھے بلکہ ان پڑھ تھے, پڑھنا لکھنا بھی ان کو آتا نہیں تھا, بس اچھے تھے, متدین تھے, یعنی اس حرام و حلال کی خدا کی جو ہے اس کی وہ پرواہ کرتے تھے, رعایت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 24-25 سال کے تھے یہ, اس وقت تقریباً وہی جو حضرت یوسف کے ساتھ امتحان پیش آیا تھا, زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور وہ چاہتی تھی کہ زلیخا یوسف جو ہے وہ گناہ کریں. کہتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً 24-25 سال کے تھے, لڑکی وہاں پر گھر میں تھی اور پھر اس نے بھی جو ہے گناہ کی درخواست کی اور پھر انہوں نے اپنے دل میں یہی کہا کہ خدایا اب تک جو ہے تو مجھے آزما رہا تھا, آج میں اس گناہ کو نہیں کروں گا اور تجھے آزماؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں سب اس گناہ کو چھوڑ دیا, اس گھر سے باہر آ گیا. جو ہی اس گھر سے باہر آیا خدا کی طرف سے تمام معارف کا جو ایک ڈاؤن پور یا ڈاؤن لوڈ ان کے دل پر ہوا, ایک شخص جو کہ ان پڑھ تھا وہ خود ہی جو ہے کئی ہزار لوگوں کو جو کہ پڑھے لکھے تھے ان کو پڑھانے کے لیے استاد بن جاتا ہے. تو یہ خدا کی طرف سے وہ یہی آیا تھا کہ میں یتق اللہ یجعلہ مخرجا, کہ انسان تقوی اختیار کرے, خدا سے ڈرے اور انہی کریٹیکل سرکمسٹانسز میں, انہی ایمرجنسیز میں جبکہ انسان جکڑ جاتا ہے مشکلات میں, کہتے ہیں کہ خدا پر توکل کرو, خدا خود ہی راستے کھولے گا. یعنی کہ ابھی کسی جاب نہیں مل رہا ہے, ہم کوئی کہیں جو بھی جاب لے لیں, نہیں, جاب نہیں مل رہا ہے, خدا پر توکل کرو, خدا ایسا جاب دے گا جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس جاب کے بارے میں. یا عام طور پہ ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کے جو مسائل ہوتے ہیں, شادیاں نہیں ہوتی لڑکیوں کی لڑکوں کی, اور وجہ کیا, ابھی جاب نہیں ہے, سیونگ نہیں ہے, فلیٹ نہیں ہے, اپارٹمنٹ نہیں ہے, اسی طرح وہ ڈیلے کرتے ہی جاتے ہیں, پھر ایک ایج آتی ہے, پھر اس میں شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. خدا کا کیا دستور ہے قرآن میں کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ, تم شادی کرو, فقیر ہو, نہ دارائی نہیں ہے, جاب نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, سیونگز نہیں ہیں, یا تم صرف شادی کرو, اس کے بعد کے راستے جو ہے میں خود ہی کھولوں گا. یکون فقراء یغنہم اللہ, اور خدا کا قول, خدا تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا, ہم لوگ کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم کہ خدا ہمیشہ سچ بولتا ہے کہ تم شادی کرو اگرچہ تم فقیر ہو, راستے میں کھولوں گا. ان یکون فقراء یغنہم اللہ, یہ بھی جو ہے, اور بھی دوسرے اور بھی آسان الفاظ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے, مرحوم شیخ جعفر علی مجتہدی عالم تشیع کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, جن کا انتقال تقریباً آج سے 30-25 سال پہلے ہوا ہے. اور مرحوم آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی جو کہ مراجع تقلید میں سے ان کا شمار ہوتا تھا, قم میں انتقال ہوا 1995 میں, تقریباً 100 سال جینے کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ یہ مرحوم جعفر اول مجتہدی جو ہیں, جو کام جو انجام دیا کرتے تھے, معصومین انہیں اپوائنٹ کرتے تھے ان امور کو انجام دینے کے لیے. یہ بھی بہت ہی بڑا رتبہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے, کام کرتا ہے, اسائنمنٹس ملتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی طرف. اور کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو ہے ہر ہفتے مجلس ہوا کرتی تھی, اور مجلس پڑھنے کے لیے سید برقعی نام کے خطیب آتے تھے ہر ہفتے. اور پھر ایک دفعہ حسب معمول انہوں نے جو مجلس پڑھی, ممبر سے اتر کر کچھ دیر بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے, اور پھر اس کے بعد جو چلے جاتے تھے. لیکن اس دفعہ جب انہوں نے مجلس پڑھی, کہنے کہ مجلس کے بعد جو ہی اترے ممبر سے, بہت ہی جلدی میں تھے, اور پھر جو ہے انہوں نے حتی چائے پی یا نہ پی, اٹھ کے وہ باہر آ گئے. تو ان کو جو ہے وہ شیخ جعفر اول مجتہدی نے کہا کہ بیٹھیے, جس چیز کا آپ کو انتظار ہے وہ آ رہی ہے, بیٹھیے. تو جلدی میں تھے, بیٹھے, چائے پی, اور پھر دوبارہ اٹھ گئے جانے کے لیے. دوبارہ جب جانے لگے تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ بیٹھیے, گاڑی آ رہی ہے, بیٹھیے. تو بیٹھے دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ دیر بات کی. اب جب تیسری بار اٹھے تو اس دفعہ جو ہے ان کو جو ہے غصہ آ گیا, شیخ جعفر علی مجتہدی کو, کہا گاڑی کا انتظار ہے, گاڑی آ رہی ہے, بیٹھیے, آپ ابھی آ جائے گی. اب کیونکہ وہ بڑے بزرگ تھے, ان کے احترام میں یہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں ایک شخص آیا وہاں پر, ہاتھ میں اس کی چابی تھی, और चाबी जो उन्होंने रखी सैयद बुरहई के सामने और कहने लगे गाड़ी चाहिए थी, ये गाड़ी ले लो, चाबी आ गई तुम्हारे की गाड़ी। और फिर एक पैगाम भी है अब अब्दुल्लाह हुसैन के पास से आपके लिए, यानी उस खतीब के लिए जिन्होंने मिंबर पढ़ा मजलिस पढ़ी का पैगाम क्या है, का अब अब्दुल्लाह ने जो है गिला किया है, कंप्लेन किए। पैगाम क्या है वो ये कि ये इंसान जो है जिसने पूरी जिंदगी खिदमत की और जो हमारे दरवाजे पर था, अब जब उसे जरूरत पड़ती है तो अपने अरबाब को तो चेंज ना करे, उसी अरबाब को यानी अब अब्दुल्लाह हुसैन पर बाकी रहे वो, तो ये रोने लगे। तो जो अब मौजूद थे अफराद उस मजलिस में क्या हुआ कि हम समझे ही नहीं, ये बाहर आ गए आके बहुत ही रोए। ताकि असल में जो है मैं हर हफ्ता ट्रैवलिंग तो मेरी काफी थी, मैं खुद ही वॉक करता था, लेकिन अब जून जून मेरा सिन जो है बढ़ता जा रहा है, मैं बुला हो गया हूँ, अब मेरे में वो तवानाई नहीं रही कि मैं चल कर आऊँ और चल कर जाऊँ। तो मैंने गाड़ी की एक दरखास्त की थी, और उस जमाने में गाड़ी के लिए जो आपको रजिस्टर करना होता था, फिर काफी लोगों की शफात वगैरह के बाद जो है वो गाड़ी मुयसर होती थी। तो मैं गया था, मैंने किसी से मदद ली और उन्होंने जो है अभी हमें जाकर जो सारा फॉर्मेलिटीज पूरी करती, गाड़ी जो है उनसे लेनी थी, खरीदनी थी उनको। लेकिन यहाँ पर जो है खुद इमाम हुसैन ने इनके लिए गाड़ी फ्री में जो है ये शेख जाफर आजम मुश्तहिदी के थ्रू जो है हदीये के तौर पर भेजी है इनके लिए, और पैगाम के साथ कि जिसने खिदमत की मेरे हमारे दरवाजे पर सारी जिंदगी, अब जब उसे जरूरत पड़ती है तो वो अपने अरबाब को अपने जो है एम्प्लॉयर को तो चेंज ना करे। इस पैगाम के साथ तो मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजन, कि इन हालात में भी जो है अहले बैत छोड़ते नहीं इंसान को, यानी थोड़ी सी खिदमत अगर कोई शख्स अहले बैत की बारगाह में करे तो वो जो है उसको पे बैक कर देते हैं इसी दुनिया में। तो इंसान की सीरत जो है उसी की सूरत बन जाती है, और फिर ये अखलाक बंदगी अगर इंसान के अंदर पाया जाए कि जब भी जो कुछ भी हो खुद है बढ़ जाए। देखिए और अगर आप देखें दुआओं में, दुआए मकारिमुल अखलाक सहीफे सज्जादिया में सातवीं दुआ है, वहां पर फरमाते हैं कि वत्तसबदा बिलुत्फिही अलअसबाब, कि खुदावंद मुताल जो है अपने लुत्फ और अपने करम से जो है वो असबाब मुहैया करता है, असबाब को बनाता है। किस तरह बनाता है? मसलन हजरत यूसुफ का तो किस्सा सबको मालूम ही है कि तकरीबन 9-10 साल के थे कि उनको जो है उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। अब कुएं में तो उनको मर जाना चाहिए था ना, तो कहीं से कोई फिर इतना ऊपर से गिरना नीचे, फिर उसके बाद से कोई चीज मुहैया नहीं, मुयस्सर नहीं, और आमतौर पर आदि सर्कमस्टांसेस में इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पर एक काफिला उस तरफ से गुजरता है, उन्हें प्यास लगती है, काफिला आता है इस कुएं के पास पानी की तलाश में, जो ही वो बाल्टी डालते हैं अंदर, पानी के बदले में खूबसूरत सा बच्चा बाहर आता है। अब जब देखते हैं इस लड़के को तो कहते हैं कि ये तो हम जाके इसे बेच देंगे, उसी जहाँ पर गुलामों को बेचते हैं। उस बाजार में आए और उस बाजार में जो है वहां पर अजीज मिस्र का आना, जिसके बादशाह जो है आमतौर से बाजारों वगैरह में काम घूमते हैं जहाँ पर गुलाम वगैरह बेचते हैं, तो उस अजीज मिस्र का उस बाजार में आना उसकी बीवी के साथ, और फिर वहां से जो है वो लोग आते हैं, खरीदते हैं और कहते हैं कि इससे जो है अपने घर में रखेंगे, सिखाएंगे, तरबियत देंगे, और अगर कुछ भी नहीं होता, औलाद तो हमारी है नहीं, इसको जो अपना जो है अडॉप्ट कर लेंगे इसे, तो उनका जो है वहां से बचना, उस कुएं से उस काफिले का प्यासा होना, फिर उस काफिले का इसको लाकर जो है बाजार मिस्र में बेचना, अजीज मिस्र का बाजार के अंदर आना और फिर यूसुफ को जो है वहां से खरीदना, फिर उसके बाद वही उनके जो है पैलेस में या काख के अंदर लाकर उनकी तरबियत करना, फिर वहां से ये सब जो है ना, ये बाय एक्सीडेंट या इत्तेफाकी मसाइल नहीं होते। ये फरमाते हैं इमाम की वो तसद्दा बिलुत्फिहिल अस्बाब, कि खुदा जो है अपने लुत्फ करम से जो है वो असबाब मुहैया करता है, असबाब बनाता भी है, असबाब बिगाड़ता भी है, बनाता भी है, तोड़ता भी है। यानी उनका प्यासा होना भी खुदा की तरफ से ही था, फिर उनका वहां से खरीदना भी, उठाना भी खुदा की तरफ से था, बेचना भी खुदा की तरफ से था, यूसुफ का पहुंचना भी उस काख के अंदर, उस पैलेस के अंदर भी खुदा ही की तरफ से था। مخرجا کہ خدا پر توکل کرو, خدا پر جو ہے تقوی اختیار کرو, وہ خود ہی جو راستے کھولتا بھی ہے اور جو خود ہی ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے خود ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے یہ مجھے رزق اور روزی پہنچا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی کہ انسان کیونکہ چاہتا تھا کہ خدا کی اطاعت کرے. ایک ہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی عنایت جو ہے مخصوصاً تشیع پر بہت ہی ایک امیزنگ طریقے سے ہوتی ہے کہ میں کچھ یہاں پر روایات نقل کروں گا کہ آپ کو خود بھی اس بات کا انشاءاللہ اندازہ ہوا ہے تو ہے, لیکن صرف یہ ایز اے ریمائنڈر اور تذکر بتا رہا ہوں. زیارت جامعہ جو کہ معصومین کے اگر آپ زیارت کرنا چاہیں اس زیارت جامعہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زیارت جامعہ کچھ سمجھ پائے, یعنی وہ پورا کانسیپٹ آف امامت جو اس کے لیے وہ حل شدہ ہے, کانسیپٹ جو امامت کا اس کے لیے انڈرسٹوڈ ہے. وہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ انتم العقل بھی نور الیقین ومودتی نور الموالات, زیارت آل یاسین میں کہ میرے دل کو جو ہے تم العقل بھی نور الیقین, اس یقین کے نور سے بھر دے. یعنی انسان کا دل جو خدا نے دیا ہے, اس دل کے اندر یا تو آپ عشق خدا بھر سکتے ہیں یا عشق دنیا یا عشق شیطان, دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا, یا خدا یا شیطان, یا دنیا یا آخرت, یا علی یا معاویہ, یا محمد یا
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ امیر المومنین کی نمازیں اچھی ہوا کرتی تھی, ہم نماز علی کے پیچھے پڑھیں گے لیکن کھانا کھائیں گے معاویہ کے ساتھ, کیونکہ معاویہ کا دسترخوان رنگین ہوتا. یہ دونوں جو ہے آپس میں جمتے نہیں ہیں, ملن نہیں ہوتے. ہمیں چننا یہی ہوگا کہ یا اس طرف یا اس طرف. یہ آیت الکرسی میں جیسا کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا, ایک طرف اولیاء اللہ ہے دوسری طرف اولیاء الشیطان ہے, دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا. تو اس دعا میں یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَمْ لَأَقَلْبِ نُورَ الْيَقِينَ, خدایا ہمارے دل کو جو ہے نور یقین سے تو بھر دے. وَمَوَدَّتِ نُورَ الْمُوَالَاتِ, اور جو محبت اور جو مودت ہماری اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہے اس کو بھی نورانی کر, یعنی اس کو پاک و پاکیزہ کر, تاکہ وہ محبت ہماری جو ہے وہ بھی مخلص ہو. اور پھر اس محبت سے جو ہے انہیں تو کچھ نہیں ملتا بلکہ ہمیں ہی ملتا ہے. کس طرح؟ زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں کہ وَبِمُوَالَاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا, یعنی ہم جب چاہتے ہیں معصومین کو اہل بیت کو, اس کے بدلے میں جو کیا ملتا ہے ہمیں کہ خدا اس کا دین جو ہے ہمیں سکھاتا ہے انہی کے ذریعے.
سبحان اللہ,
ہمیں ہم انہیں چاہتے ہیں وہ ہماری تعلیم دیتے ہیں. وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِن دُنْيَانَا, اور جو خامیاں ہماری دنیا میں ہیں یا ہماری دین میں ہیں ان خامیوں کو بھی وہی اہل بیت پورا کرتے ہیں, اسی محبت کی خاطر یا اسی ریلیشن شپ کی خاطر جو ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ قضایا اتفاقی ہماری زندگی میں ہوتے ہیں, مثلا فرض کریں کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, یا اس بات کو اور بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے, حضرت ابراہیم جو ہے ان کا گزر ہوا اور جا رہے تھے اپنے گھوڑے پر, اور گھوڑے پر سے وہ گر پڑے ایک پٹ کے اندر, گڈھے کے اندر. تو وہاں فوراً انہوں نے توبہ کی کہ خدایا میں نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے میں مجھ پر یہ بلا نازل ہوئی. تو وحی نازل ہوئی, نہیں ابراہیم تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, جس تم گڈھے میں گرے ہو وہاں پر جو ہے آخر الزمان کے جو پیغمبر ہوں گے ان کا نواسا جو ہے اسی گڈھے میں وہاں پر شمر جو ہے انہیں قتل کرے گا. تو پھر وہاں پر وہی مصیبت یا ذکر عذاب جو ہے پڑھا گیا جبرائیل کے ذریعے سے ابراہیم پر. تو وہ گرے, یہ نہیں کہا کہ ہاں بس ایسے ہی بائی چانس گر چکا ہوں, گرا میں فوراً انہوں نے مناجات کی دعا کی کہ خدا کیوں گرا میں. تو یا مثلا یہی شیخ رجب علی خیاط ایک دفعہ سڑک سے گزر رہے تھے ان کے ذہن میں ایک مکروہ خیال آیا, خیال آیا مکروہ کہ مثلاً میں آج کھڑ کر پانی پیوں گا رات کو, یا مثلاً بہت زیادہ ہنسوں گا یا کھاؤں گا, مثلاً ایسے جو مکروہ خیالات ہوتے ہیں انسان سے. کہتے صرف ایک مکروہ خیال میرے ذہن میں آیا, دیکھا کہ وہاں پہ کچھ یہ اونٹ وغیرہ جا رہے تھے اس سڑک سے, جو آخری اونٹ گزرا اس نے جو میری طرف ایک لات ماری, لیکن میں جو ہوں پیچھے ہٹ گیا اور وہ لات مجھے لگی نہیں, اگر لگتی تو کافی فریکچر بھی ہو جاتا میرا پیر. لیکن کیا گیا انہوں نے, فوراً آئے مسجد کے اندر توسل کیا خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خدا یہ ہوا کیوں, وہ لات میری طرف آئی کیوں, وہ کک جو تھی اونٹ کی وہ میرے پاس آئی کیوں. اگر ہم ہوتے تو یہ کہتے کہ نہیں ایسے اتفاقی تھا وہ گزر گیا. اس دنیا میں جو اتفاقی کچھ بھی نہیں ہوتا, سب چیز جو ہے اس بائے اسباب, جس طرح امام نے فرمایا کہ اسباب جو ہے ہم خود ہی بناتے ہیں, خداوند متعال بناتا ہے, ہمارے اعمال کی وجہ سے اسباب بنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ آئے مسجد میں توسل کے بعد ان کو بتایا گیا کہ وہ جو مکروہ خیال ان کے ذہن میں آیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لات پڑی ان کو, اس کی وجہ سے وہ کھک کی طرف آئی. اور پھر اس دعا کے جو یہ فقرے بھی جن کی تلاوت کی, یعنی ہم لوگ گھر کی صفائی تو کرتے ہی ہیں, ڈور میٹ جو ہوتا ہے وہ اس کی بھی صفائی کرتے ہیں ویکیوم وغیرہ سے, لیکن کبھی کبھار ویکیوم سے وہ صاف نہیں ہوتا تو اس کو اٹھا کر جھٹکتے ہیں ہم لوگ, یا کبھی کبھار وہ جھٹکنے سے صاف نہیں ہوتا یا کسی چھڑی یا لکڑی کے ساتھ اس پر مارتے ہیں تاکہ مٹی اور دھول جو اس کے اندر ہے وہ نکل جائے. یہ جو ہماری زندگی میں جو بلائیں اور افلیکشنز آتی ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آتی ہیں ہماری تربیت کے لیے, یعنی اسی ڈور میٹ کے اندر سے وہ گندگی نکالنے کے لیے ہم چھڑی سے اسے مارتے ہیں. اسی طرح چھڑیاں ہم پر پڑتی ہیں خدا کی طرف سے تاکہ ہم جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کریں, جو غلطیاں جو خامیاں ہمارے اندر ہیں اسے اس کی اصلاح کریں. بس بالکل سادگی اور آسانی کے ساتھ وہاں سے نہ گزر جائیں, بس ایسے ہی تھا بس گزر گیا ہو گیا, اتفاقی نہیں, اتفاقی کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ ہمیں خود جو ہے اپنے حالات کو انالائز کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا تھی. فرماتے کہ بموالاتکم علمنا اللہ مال مدیننا, یعنی اس محبت کے ساتھ جو ہم اہل بیت عصمت و طہارت کے ساتھ رکھتے ہیں, خدا جو ہے ہماری تعلیم دیتا ہے, مال مدیننا اور ہماری دنیا کو بھی جو ہے خدا متعال اسی محبت کی خاطر جو ہے آباد بھی کرتا ہے. اور جتنا انسان اہل بیت سے قریب اور نزدیک ہو اتنا زیادہ جو ہے اسے بینیفٹ بھی ملتا ہے اہل بیت علیہ السلام, کیونکہ راستہ وہی ہے. فکانو ہم السبیل والمسلک الی رضوانک, کیونکہ راستہ وہی اہل بیت. ایک اور روایت میں وہاں فرماتے ہیں کہ الامام انیس الرفیق, امام جو ہے بہترین مونس ہے, بہترین دوست ہے, بہترین رفیق ہے, یعنی فاصلہ یعنی ہمارا جو رابطہ اماموں کے ساتھ ہونا چاہیے بالکل دوستانہ ہونا چاہیے, بہت ہی فرینڈلی, یعنی جو کچھ بھی ہمیں چاہیے خود امام سے بولیں اور وہ سب دوست رکھتے ہیں چاہتے ہیں. روانہ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اگر نمک یا جوتے کی لیسز اگر آپ کو چاہیے ہوتی ہوں تو بھی امام سے کہیے کہ مجھے چاہیے یہ, یعنی اتنا رابطہ امام کے ساتھ نزدیک ہو کہ نمک جو کہ سب سے زیادہ آسانی سے دستیاب ہے ہر جگہ, حتیٰ اس نمک کے لیے بھی ہم امام سے ہی رابطہ رکھیں, کہیں کہ امام کو نمک کی ضرورت ہے نمک میں. اور جتنا ہی رابطہ زیادہ ہوگا اتنا ہی جو ہے بینیفٹ بھی زیادہ ہوگا. اور الامام هو الانیس والرفیق, بہت ہی دوست رفیق فرینڈلی, یا ایک اور حدیث ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل جنتنا وعجنوا بنور الولایہ, ہمارے شیعوں کو جو ہے ہم نے, خدا فرماتا ہے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں انہیں خدا نے خلق کیا اسی مٹی سے جس سے معصومین خلق کیے گئے, اور اس مٹی کو جو ہے نور ولایت سے خدا نے ملایا ہے. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جب بھی مجلس سے عذاب برپا ہوتی ہے ہم خود ہی اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, یا کوئی اگر مجلس سے جشن ہو تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نیمہ شعبان ہے مثلا, تو وجہ یہ ہے. ضروری بھی نہیں کہ کوئی شخص کچھ پڑھے یا کوئی مصیبت پڑھے یا ذکر مرثیہ نوحہ وغیرہ ہو, مرثیہ نہ بھی پڑھا جائے, صرف آپ یہ کالے جھنڈے کو دیکھ کر جناب رو پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے उसी मिट्टी से बने जिससे मासूमीन बने, क्योंकि उनको जो है आज वो लोग डिस्टर्ब हैं, हम भी डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो मेन सर्वर जो है डिस्टर्ब है, हम भी जो सारे जो उनसे कनेक्टेड हैं डिस्टर्ब हैं। और इसीलिए पाया जाता है रिवायत में कि जब अगर आप अपने जो मोमिनीन हैं उनसे अगर अच्छाई करते हैं आप, या अगर अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं या बच्चों से मोहब्बत करते हैं, तो पहले आपने इमाम ज़माना का एहतराम किया, यानी पहले एहतराम इमाम ज़माना किया फिर अपने वालिदैन का एहतराम किया। अगर बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चों से बच्चों का एहतराम करते हैं, तो पहले आपने इमाम ज़माना ही का एहतराम किया, क्योंकि सारे मोमिनीन जो है वो एक ब्रांच की तरह एक्ट करते हैं, या उसी इमाम के एक फ्रेंचाइज कहिए काम अंजाम देते हैं। तो इमाम से इंसान जितना नजदीक होगा उतना ही ज्यादा बेनिफिट भी होगा उसको। और फिर इसी दुआओं में, इन्हीं दुआओं में जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मनकूल है, जो अफराद इमाम की आवाज को पहचानते हैं, लेकिन क्या अफराद जो है बाद इमाम को पहचानते हैं, बाद इमाम की खुशबू पहचानते हैं, बाद इमाम की आवाज को पहचानते हैं। सैयद इब्न ताऊस ये उन उलमा में इनका शुमार होता है जो कि इमाम की आवाज को पहचानते थे। कहते हैं कि एक दफा मैं सरदार मुकद्दस में गया तो वहां पर इमाम जो थे दुआ कर रहे थे। दुआ क्या थी इमाम की? फरमाते थे कि اللهم ان شيعتنا قد خلقت من شعاع انوارنا, कि खुदा हमारे शियों को जो है तूने खल्क किया उसी नूर से जिसे हमने तूने खल्क किया। फिर इमाम फरमाते हैं कि और इन शियों ने जो है बहुत गुनाह अंजाम दिए हैं खुदाया। फिर फरमाते हैं कि अगर वो गुनाह जो इन्होंने अंजाम दिए हैं हुकूकुल्लाह में से हैं, यानी नमाज रोजे हज वगैरह, तो इमाम फरमाते हैं कि मैं शफाअत करता हूँ, मैं वास्ता बनता हूँ कि इन्हें तू माफ कर दे। अब जब इमाम की वास्ता बनते हैं, इमाम शफाअत करते हैं, तो खुदा जो है वो माफ कर देता है, क्योंकि इमाम की दुआ को कभी वापस नहीं करता वो। फिर फरमाते हैं कि अगर वो हुकूक अन्नास में इन्होंने गुनाह किए हैं तो वहां पर भी जो है इन्हें इतना तू मालदार बना के, इतना इन्हें पैसा दे ताकि खुम्स इन पर जो वाजिब होगा, और खुम्स मेरा हक है। इमाम फरमाते हैं कि इनके दुयून और इनके जो कर्जे होंगे मैं उसी खुम्स से जो कि मेरा हक है उससे इनके कर्जों को मैं अदा करूंगा। यानी एक इमाम जो कि इतने अनीस, इतने फ्रेंडली, इतने दोस्त हमारे मौजूद हैं हमारे पास। रिवायत में ये मिलता है कि एक हदीस है रुमैला से नकल होती है अमीरुल मोमिनीन से मंसूब, फरमाते हैं कि जब आपको तकलीफ आती है, कोई पहाड़ टूट पड़ते हैं आपके ऊपर मसाइब के, इमाम फरमाते हैं कि हम लोग जो है रंजीदा होते हैं उसमें। जब आपको तकलीफ होती है हमें भी तकलीफ होती है, जब आप लोग बीमार होते हैं हम भी जो है बीमार हो जाते हैं, जब आप लोग गिरते हैं तो हम लोग आह कहते हैं। यानी इतना नजदीक रब्ता होता है मासूमीन का, मखसूसन शियों के साथ। अब इस बात को और भी आसान अल्फाज में समझने के लिए मरहूम आयतुल्लाह नज़मा मीलानी 1950s के मराज तकलीद में इनका शुमार होता है, मशहद में ये रहते थे। और फिर ये कहते हैं कि उस जमाने में काफले आते थे हिंदुस्तान से नजफ, और वहां पर दो भाई थे जो कि मद्दाही करते थे, यही मरसिया नोहा वगैरह पढ़ते थे अरबी में फारसी में, और हिंदुस्तान से काफिले आते थे नजफ जियारतों के लिए। वहां पर क्योंकि इतना अच्छा पढ़ते थे दो भाई, इन्होंने जो है हिंदुस्तान इनको बुलाया, दावत दी कि वो लोग आकर हिंदुस्तान में जो है पढ़ें नौबरसिया। अब वो किस तरह वो हिंदुस्तान का काफिला आता है वहां पर, और वो किस तरह ये समझते हैं इस जबान को, ये भी खुद मिस्ट्री है, क्योंकि इश्क अहले बैत में जो है जबान इट प्लेज नो रोल, जबान की कोई अहमियत है नहीं। अगर आप यहाँ पर आए और मजलिस हो रही है अरबी में, फारसी में, टर्किश में, और हमें बिल्कुल इन जबानों से कोई आशनाई नहीं है, लेकिन रो पड़ते हैं हम लोग, उसकी वजह वही मोहब्बत है, वही इश्क, जो जबान है इश्क है, इट्स नॉट अरबिक, इट्स नॉट टर्किश, इट्स नॉट फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी नहीं होती वो जबान है इश्क, वो अपनी एक जबान है जो कि इंसान खुद समझ लेता है वो कह रहे क्या। तो उन दो भाइयों को जो है उन्होंने इंडिया में दावत दी, इंडिया में बुलाया, और कई दफा गए, और एक ट्रिप में जब ये लोग पहुंचे बॉम्बे, और क्योंकि सफर उन दिनों में किश्ती से हुआ करता था दरिया से, कहते हैं कि जब ये पहुंचे बॉम्बे तो वहां पर ये दो भाइयों ने, एक और काफिला जो है वो जा रहा था हज पर, माह ज़िलक़ादा, कहते हैं कि छोटे भाई ने बड़े से कहा कि हम लोग जो है मुस्तती हो गए हैं, अब हम हज वाजिब है, हज पर जाना है ही हमें। तो कहते हैं लेकिन हमने तो कमिट किया हुआ है कि हमें यहाँ पर पहुंचना, पढ़ना है बॉम्बे में। तो आपस में दोनों में छोटी सी डिबेट हुई, छोटे भाई ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ हज पर क्योंकि हज हम पर वाजिब है, मुस्तती हम लोग हो गए हैं। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ पर रुकूंगा, फिर हज को जब बाद में देख लेंगे। और फिर ये छोटा भाई हज पर गया, और जब वापस आया तकरीबन माह सफर के आखिरी अयाम थे, तकरीबन इन्हीं अयाम में। और जब पहुंचा बॉम्बे, ये जिस तरह उसका इस्तकबाल हमेशा हुआ करता था, इस दफा इस्तकबाल उस तरह नहीं हुआ। ये जो लोग जो रिसीव करने आए थे उनका एटीट्यूड कुछ अलग था। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ कि उसके बड़े भाई का जो इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से इनका एटीट्यूड जो है, जिस तरह इन्होंने वेलकम किया था इस दफा, वो मुख्तलिफ अंदाज से था। कह रहा कि मैं बहुत ही परेशान था दो चीजों की वजह से। एक ये कि मेरा भाई यहाँ पर दूर वतन से मरा है, जबकि कोई भी अजीज और अकारिब उसके यहाँ पर थे नहीं। और दूसरा ये कि हज किए बगैर मौत हुई इसकी। बहुत परेशान था, चाहता ये था कि खुदा ने जो है किसी तरह रابطہ बरकरार हो और मुझे मालूम हो कि कहाँ पर है और हालात क्या है इनके। कहते हैं कि एक दिन तौफीक की हुई और फिर भाई से उनका जो है वो कम्युनिकेशन क्रिएट हुआ, रابطہ बरकरार हुआ। मैंने पूछा अपने भाई से किस तरह तुम्हारी आकिबत हुई इस दुनिया से, किस तरह रुखसत हुए और कहाँ पर हो अभी। तो कहने का बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, बहुत ही बुरा हुआ, बुरी मौत, इतनी सख्ती से मैंने जान दी कि बता नहीं सकता। फिर उसके बाद लाकर जहाँ पर मुझे जगह दी गई इस बरजख में, उसको भी जो मैं डिफाइन नहीं कर सकता, जहन्नम में बरजख ही कहिए, जो भी कहिए, बहुत ही बुरा मेरा हाशिर हुआ। फिर अपनी दास्तान सुनाता है बड़ा भाई छोटे भाई से, कहता है कि इसी आलम बरजख में एक दफा दो फरिश्ते आए और जो है ये लोग मुझे ले जा रहे थे और बुरी जगह पर, जहां पर मैं था उससे भी और ज्यादा वर्स्ट प्लेस, जहन्नम बरजख की तरफ। और फिर जब वो ले जा रहे थे मुझे, तो मैं क्योंकि मद्दाह था, मैं तो नौहा कसीदे मसीह ही पढ़ता था अहले बैत के लिए, तो मैं ये भी बात है कि हम जिस चीज से उन्स रखते हैं इस दुनिया में, वही चीज बाकी रहेगी बरज़ख और क़यामत में भी। अगर वो रिवायत में मिलता है कि मन हजरन हशरहुल्लाह मा, अगर कोई किसी पत्थर से मोहब्बत करता था, वो पत्थर जो है उसके साथ मशहूर होगा आखिरत में, वो पत्थर के साथ मशहूर होगा। अगर कोई इन्हीं चीजों के साथ, कुरान, दुआ, मजालिस, मातम, नौहा, मरसिया, अजगार, अगर इनसे मशहूर, इनसे मोहब्बत करता था इस दुनिया में, वही चीजें जो आखिरत में उसके साथ मशहूर होंगी, या वो उनके साथ मशहूर होगा। ये अगर आप देखें जो वसीयत है हजरत ज़हरा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि जब मुझे दफन कर दो अली, तो मेरे सिरहाने बैठना और बहुत कुरान पढ़ो, बहुत सारी दुआएं पढ़ो। क्यों? क्योंकि उन्स और मेरी मोहब्बत दुनिया में इन्हीं चीजों से थी, मैं मानूस थी, और मैं चाहती हूँ कि यही उन्स मेरे साथ बाकी रहे। इस बात को और भी आसान अल्फाज में समझने के लिए एक किताब है, निशानियात बी निशान हा, लिखी गई है उन सवान हयात मरहूम आतुल्लाह शेख नुखुद अली हसन इस्फहानी की, हसन अली इस्फहानी नुखुदकी के नाम से मारूफ। वहां पर उनके हालात में यह लिखा मिलता है कि एक दफा कब्रिस्तान से उनका गुजर हुआ, उनके शागिर्द साथ थे, कहते अपने शागिर्द से कि तुम्हें इस कब्र से आवाज आ रही है, अंदर क्या हो रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो मालूम नहीं, मैं तो हमारे पास वो इल्म है और ना ही एक्सेस कि हम मालूम कर सकें कि उस कदर में हो क्या रहा। कहते हैं सुनो, तो उन्होंने वो रब्ता बरकरार किया शागिर्दों और उस कबर के दरमियान, तो उसमें से आवाज आ रही कि टमाटर खरीदो, मुझसे जो है सब्जियां खरीदो, इस ऐसी आवाज। اور پھر آگے یہ کیا تھا, وہ تو مر چکا ہے, دفن قبر ہے اس کی, اس کے اندر سے منڈی کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ٹماٹر خریدو, کنکڑی خریدو, سبزی خریدو. پر ٹھیک ہے, سن لی. اب دوسری خبر کی بات ہے تو وہاں پر دوبارہ رابطہ برقرار ہوا, تو وہاں سے جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں. تو کہا یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا, تو استاد کہتے ہیں کہ وہاں پر کیونکہ اس کی ساری زندگی جو ہے اسی منڈی میں گزری اور محبت اور انس اس کا یہی تھا کہ آج میں زیادہ ترکاری اور سبزیاں بیچوں, اسی ہم و غم میں رہا اور اسی ہم و غم میں مرا, اور وہی ہم و غم اس کے ساتھ باقی بھی رہ گیا اس کی قبر کے اندر. اور دوسری قبر میں کیونکہ اس کا ہم و غم اور انس جو تھا ان اذکار کے ساتھ تھا, وہی اذکار جو ہے اس کی قبر میں باقی ہیں. تو وہاں پر وصیت ہزارہ کی ہے کہ علی میرے سرحانے بیٹھ کر جو ہے قرآن اور دعا پڑھو, کیونکہ میں میرا انس دنیا میں انہی چیزوں سے تھا. اب کیونکہ یہ دو بھائی تھے, ان کا بھی انس انہی کا جو حشر و نشر مداحی مرثیہ نوحہ خانی سے تھا. کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دو فرشتے آئے اور ہمیں مجھے جو ہے لے کر جا رہے تھے اس بدتر منزل پر, منزل کے پاس, تو وہاں پر میں رونے لگا, کہنے لگا کہ دست منو عنایت و لطف و عطا یہ فاطمہ, قلب منو محبت و روز جزا یہ فاطمہ. یعنی دست منو, یعنی میرا ہاتھ جو ہے کوتاہ ہو چکے ہیں, پر کہیں میرا ہاتھ پر نہیں پہنچتا مگر اس لطف و عطا فاطمہ کے پاس. پھر کہتا ہے کہ قلب من, یہ دل جو تھا میرا محبت کا گڑھ تھا, اور پھر قلب من ہو محبت و روز جزا یہ فاطمہ, دل کے اندر محبت تھی حضرت زہرا کی, اور پھر روز جزا فاطمہ وہ آخرت کا دن بھی جو جزا دینے والی ہیں وہی فاطمہ ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ ببزل دست فاطمہ بخاک پاک یہ فاطمہ, خدایا حضرت زہرا کے ہاتھ کے جو ہے جو بھی عطایا ہوں گے ان کا واسطہ, ان کی پیر کی مٹی کا واسطہ. منم گدا یہ فاطمہ, منم گدا یہ فاطمہ, میں فاطمہ کے گھر کا فقیر ہوں, بیکاری ہوں. اور پھر روتا رہا, یہ کافی لمبا قصر, رشتے یہ مہر من, رشتے یہ مہر فاطمہ, سوی خدا کشد مرا, دل به بلاش داده ام تا به کجا کشد مرا. کہتا ہے کہ یہ جو محبت تھی زہرا کی میرے دل میں اس دنیا میں, یہ مجھے جہاں بھی کھینچ کے لے جا میں چلا جاؤں گا ساتھ اس کے, ولو جہنم ہی کیوں جانا پڑے چلا جاؤں گا, لیکن وہ محبت تھی میرے ساتھ خدا رہا. میں نے اپنے دل کو دیا تھا اسی ولایت, اسی محبت کی, وہ اب وہ جہاں پر بھی جائے میں اس کے ساتھ ہی ہوں. پھر کہہ رہے درد اگر عطا کنت یا بے بلا کشت مینا, یا اگر مجھے درد اگر دینا ہے تو دے دے, اگر بلا دینی ہے بلا بھی دے دے. آئی برون نمی نہم از در کوہ فاطمہ, کہ میں اس فاطمہ کی چوکٹ سے جو ہے ہرگز ہٹوں گا. یعنی اس عالم میں, عالم برزخ میں جب وہ لے جا رہا ہے, لے جا رہے تھے اسے اور مزید سزا دیکھنے کے لیے, تو یہ پڑھنے لگا. اتنے میں حضرت زہرا ظاہر ہوتی ہیں وہاں پر, اور پھر کہتی ہیں فرشتوں کو کہ لے کر جائیں حضرت امیر کے پاس. کہتے ہیں جب یہ پہنچے امیر المومنین کے پاس, کیونکہ امیر المومنین قسیم النار والجنہ ہے, یعنی جنت اور جہنم کو جو ہے بانٹنے والے امیر المومنین ہیں. جب وہاں پہنچے امیر المومنین کے پاس یہ مداح ان فرشتوں کے ساتھ, تو وہاں پر حضرت امیر کہتے ہیں دوبارہ کیوں وہاں پر لے کر آ گئے اس کو, میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کی جگہ کہاں پر ہے, مقام کیا ہے اس کا. اور پھر دوبارہ جو ہے وہ لے کر آئے اس مداح کو ان فرشتوں کے ساتھ, اور جو ہی جا رہا تھا یہ دوبارہ اس نے شروع کر دیا وہی قصیدہ کہ دست منو عنایت و روز جزا یہ فاطمہ, لطف و عطا یہ فاطمہ, قلب منو محبت و روز جزا یہ فاطمہ, میں رونے لگا. تو اس دفعہ جو ہے خود حضرت زہرا خود ہی آئی وہاں پر, اور جو ہے ان فرشتوں کے ساتھ حضرت زہرا اور یہ مداح یہ پہنچتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ. حضرت امیر کی بارگاہ میں جب حضرت زہرا پہنچتی ہیں وہ تو بالکل ادب کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین یا علی, علی یہ ہمارا چاہنے والا تھا, محبت کرتا تھا ہم سے, ہم پر روتا تھا اور ہمارے ہی جو ہے ماننے والوں کو رلاتا بھی تھا. خیر بہرحال کوتاہی ہوئی ہے اس سے, اور وہ کوتاہی کہتی ہوئی حج نہ کرنے کی بنا پر اسے یہ سزا ملی. حضرت امیر فرماتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے لیکن جو انسٹرکشنز مجھے دیے گئے ہیں ان پر تو یہ نہیں اترتا. اور وہ یہ ہے کہ مجھے کہا یہ گیا ہے کہ جو شخص حج کیے بغیر مرتا ہے مات یہودیا او نصرانی, وہ یہودی یا نصرانی موت مرتا ہے اور اس کے لیے وہی جگہ ہے جہاں پر یہ لے جا رہے ہیں اور میرے پاس اس کا کوئی راہ حل نہیں ہے. یہاں پر حضرت زہرا کہتی ہیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا اس کے لیے کیونکہ بہرحال ہمارا ہی چاہنے والا تھا. تو وہاں پر وہ کیا تھی, جدا کہتا ہے کہ اتنے میں جو ہے حضرت زہرا کے پکارتی ہیں مہدی امام زمانہ کو, فوراً وہ بھی حاضر ہوتے ہیں وہاں پر. اور جو ہی وہ حاضر ہوتے ہیں دادا اور دادی کے پاس نہایت ہی ادب, اب یہ کہتے ہیں کہ مہدی ہمارا چاہنے والا ہے, خدمت کی ہے, رویا ہے, رلایا ہے, ساری زندگی جو مداحی میں گزاری ہے, یہ اس کی پرفارمنس میں جو یہ کچھ کوتاہیاں بھی ہیں وہ یہ کہ حج اتنے انجام نہیں تھے. میں چاہتی ہوں کہ تم اس سال اس کی طرف سے اس کی نیابت سے حج انجام دو. اور وہ کہتا ہے کہ امام زمانہ نے میری طرف سے میری نیابت سے حج انجام دیا. امام کا حج حج مقبول, حج کامل, اور اس حج امام کے بعد جو ہے میری جو جگہ مجھے برزخ ملی گئی تھی اب جو ہے وہ قابل توصیف ہی نہیں ہے اب جس مقام پر میں پہنچا ہوں. تو انسان جتنا معصومین کے ساتھ اس دنیا میں رابطے میں رہے گا آخرت میں بھی اتنا ہی اس کو بینیفٹ ملتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں انہیں اس دنیا میں وہاں پر بھی وہی چاہت باقی رہے گی, اگر خدمت کریں ان کی اس دنیا میں وہاں پر بھی وہ خدمت جو ہے ہمیں ہی تو ہمیں ہی لوٹ کر آتی ہے. تو محبت انسان کو جو ہے وہ امام کے ساتھ مخصوصاً وہ رابطہ باقی رکھنا ہے. اور پھر اگر آپ دیکھیں روایات میں ایک جملہ ملتا ہے بہت ہی عجیب, زیارات ہمارے پاس بہت زیارات ہیں معصومین کے لیے. ایک زیارت ہے جو کہ حضرت امیر کے لیے, وہاں پر یہ جملہ ملتا ہے کہ السلام علیک یا اسبر الصابرین, سلام ہو آپ پر جو کہ سب سے زیادہ صابر ہیں, جو صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صابر. جبکہ یہ جملہ امام حسین کی زیارات میں نہیں ملتا, جبکہ بلا جو امام حسین ابا عبداللہ پر نازل ہوئی تھی ان بلاؤں کو جو ہے کوئی بھی معصوم جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتا. نہ تو جو بلائیں ان پر نازل ہوئی کسی اور پر نازل ہوئی, کسی نہ کسی نبی پر, نہ کسی پیغمبر پر, نہ کسی امام پر. لیکن یہ جملہ ملتا ہے حضرت امیر کے لیے السلام علیک یا اسبر الصابرین, وجہ کیا ہے اس کی؟ امام صادق سے منقول ہے یہ جملہ. اگر آپ عاشور کے دن کو دیکھیں, مد نظر رکھیں, وہاں پر جب حملہ کیا گیا اور جب تقریباً سب قتل ہی ہو چکے تھے تو وہاں پر امام اس خطبے میں کہتے ہیں کہ عمر سعد سے کہ لعنت اللہ علیہ کہ جب تک میں زندہ ہوں میں نہیں چاہتا کہ تم میرے اہل بیت کی طرف جاؤ, اہل بیت کی طرف جاؤ. تو قبول تو کر لیا اس نے, کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا دشمن ایک بہت ہی کریم دشمن ہے, اس کی درخواست کو ہم پوری کریں گے اور جب تک وہ زندہ ہے اہل حرام کی طرف ہم لوگ جائیں گے نہیں, نہ تو حملہ کریں گے, نہ تو لوٹیں گے, نہ تو جلائیں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنی حیات میں کہ کس طرح حضرت زہرا کا دروازہ جلا دیا, کس طرح حملہ ہوا تھا ان کے گھر پر. اور پھر رسول اللہ کے آخری ایام تھے, ان ایام میں جو ہے جبرائیل آتے ہیں, آتے امیر رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جو کل تمام افراد جو گھر کے اندر موجود ہیں وہ سب جو ہے گھر چھوڑ کر چلے جائیں, صرف آپ علی اور زہرا گھر کے اندر باقی ہو. بات جب گفتگو شروع ہوئی جبرائیل کی حضرت رسول کے ساتھ, کچھ انسٹرکشن تھے, کچھ پیغام تھے خداوند متعال کی طرف سے ان کے لیے, انہوں نے سنا. اب جب باری آئی حضرت امیر کی, وہاں پر دو پیغام دیے تھے جبرائیل نے, ایک یہ کہ رسول کی وفات کے بعد خلافت جو آپ کا حق ہے وہ آپ سے وہ چھن جائے گا, لیکن خدا کا دستور یہ ہے, خدا کا حکم یہ ہے کہ امت پیغمبر میں اختلاف نہ آئے, آپ کو جو ہے اس اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے صبر سے پیش آنا ہوگا. حضرت امیر نے جو قبول کر لیا, ہاں ٹھیک ہے میں جو ہوں صابر رہوں گا اور صبر سے کام کروں گا. دوسرا پیغام جب حضرت امیر کو جبرائیل نے دیا, حضرت امیر بہت ہی عظیم الشان شخص ہیں, بہت ہی بہادر, بریو, مائٹی, لیکن اس دوسرے پیغام کے سننے پر جو ہے گویا پہاڑ جس طرح گر پڑتا ہے, پہاڑ جس طرح ٹوٹ جاتا ہے, یہ امیر گر پڑے اور پھر بے ہوش بھی ہوئے. پیغام کیا تھا کہ رسول کے بعد جو ہے زہرا کے گھر کو جلایا, زہرا کی توہین ہو گئی. اور پھر عجیب ہے کہ اہل بیت مخصوصاً یہ پنجتن جسے ہم کہتے ہیں, وفات ان کی بہت ہی مظلومہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی وفات ہوئی جس مظلومیت سے ان کو دفنایا گیا, دفن میں جو ہے صرف اشت امیر اور ایک دعا جو قریبی اصحاب موجود تھے اور کوئی بھی نہیں, دفن کر دیے گئے رسول اللہ. اور پھر چند گھنٹے یا آدھے دن کے بعد جو ہے حملہ ہوتا ہے اسی در ولایت پر, جس پر رسول اللہ آ کر جو ہے ہر روز السلام علیکم سلام دیا کرتے تھے, اس گھر پر حملہ ہوتا ہے. پھر کچھ دن کے بعد وہاں پر شہادت ہوتی ہے, اور شہادت بھی عجیب کہ بچوں کے سامنے جو ہے, اور جب شہادت ہوتی بھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خود حضرت امیر نے جو ہے ان کی شہادت کی سرٹیفکیٹ سائن کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ زہرا کے گھر کو, ورنہ عام طور پہ گھر کے دروازے مت کھولتے ہیں, یہاں پر خود زہرا آتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع أمة محمد وآل محمد. خدایا اس قریب سے عبادت کو تم قبول فرما, خداوندہ ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما, خداوندہ صاحب العمر کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں سے شمار کر, خدایا ہماری اولاد کو نسلن بعد نسلن بہترین مسلمانوں میں تو شمار کر, خدایا ہمارے گناہوں کو تو معاف کر, خدایا محبت اہل بیت کے ساتھ اس دنیا میں برزخ میں اور قیامت میں رکھ, اور ہم نے اور قرآن اور اہل بیت کے درمیان ایک آن اور ایک لمحہ بھی جدائی نہ آنے پائے, چاہے دنیا میں چاہے برزخ میں اور قیامت میں. جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل عاجل مرحمت فرما, جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما. چند مرتبہ اس آیۃ کریمہ کی تلاوت کریں گے, جو خود بھی حاجات مومنین کی ہیں تمام حاجات کو بڑا مندم تعالی بر لائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد, اما یجیب المضطر اذا دعاه و یشف السوء, اما یجیب المضطر اذا دعاه و یشف السوء, أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.